نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يزرهم من خالفهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے. اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانیت صحیح راستے پر چل کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں. انسانیت کچھ ایسے طریقے سے ہدایت یافتہ اور منظم ہو کہ اس کے اندر اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے بنیادی اخلاق اور اس کے افعال کا عکس اس انسان کے اندر جھلکنا چاہیے. انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اس کرۂ ارض کی خلافت عطا کی ہے، اور خلیفہ اور نائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصل کی نیابت پوری ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دے. جو امور اصل کرتا ہے، نائب کو ان امور کا عکس ہونا چاہیے، تب تو وہ نائب اور خلیفہ ہے. اور اگر اس کے برعکس وہ زندگی بسر کرے تو وہ خلافت کا مستحق نہیں ہے، نیابت کا مستحق نہیں ہے. جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو یہ بات طے ہوئی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں ایک نائب اور خلیفہ بنانا تھا. وجعلناکم خلائف، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا. خلافت اور نیابت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر انسان کچھ اس طرح سے زندگی بسر کرے جس طرح کہ اس پوری کائنات کا ایک عالمگیر نظام ذات خداوندی چلا رہا ہے. اللہ کا نائب بن کر اس کرۂ ارض میں جس دائرے میں اس کے پاس اختیارات ہیں، جہاں اس کے اختیارات نہیں ہیں تو وہ تو دائرہ خداوندی میں، وہ تو تکوینی نظام کے تحت چل رہا ہے. لیکن جہاں جس درجے کا بھی اس کو کسب کا اختیار دیا ہے، اچھا یا برا کرنے کا، وہاں اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ ایک ایسے نظام کے تحت زندگی بسر کرے جو اس پوری کائنات کے لیے اللہ نے خود تشکیل دیا ہوا ہے. کائنات کی حقیقت و ماہیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی، آسمانوں، زمینوں، فرشتوں، مخلوقات تہ بتہ ان تمام کا ایک مربوط نظام پوری کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے۔ ہر مخلوق اور اس مخلوق کی جتنی ضرورتیں اور تقاضے ہیں ان کا پورا کرنے کا ایک مربوط نظام اللہ نے تشکیل دیا ہے، کوئی چیز بھی اس کے دائرہ نظام کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ حکمران ہے، وہ ایسا مرکز اور ایسی انسانیت کے لیے دیالو ذات ہے کہ ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اس کا بھی ایک مربوط نظام اللہ نے تشکیل دے دیا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کرہ ارض پر انسان کو جتنا بھی اختیار حاصل ہے، اپنے اس اختیارات کا استعمال وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر اسی طریقے کار کے مطابق اپنا نظام تشکیل دے جو کرہ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے مفید ہو، دنیا میں ان کی ترقی کا باعث بنے، اور وہ نظام آخرت میں بھی ان کی ترقی کا باعث بنے۔ وہ واضح نظام خود ذات باری تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے تناظر میں ایک مسلمان کے سامنے اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں واضح کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے یہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ کائنات کی اس عالمگیر مملکت جس کا مالک ذات باری تعالیٰ ہے، خاص طور پر اس کرہ ارض پر مشتمل تمام 8 ارب انسانوں کی انسانیت، کروڑوں اربوں جانوروں، اس زمین کے اندر بسنے والے تمام کیڑوں مکوڑوں سے لے کر انسان تک، ان کے رزق کا ایک مربوط نظام اللہ نے تشکیل دیا ہے۔ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، بد نظمی اس کائنات کے اندر نہیں ہے، بغیر کسی نظام کے، محض بخت و اتفاق سے ہر ایک مخلوق اپنا اپنا کام اپنی مرضی سے، بغیر کسی سسٹم میں پروئے ہوئے، ایسے یہ نظام نہیں چل رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے اس آسمان و زمین کی جو تخلیق کی ہے اور اس میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں کوئی باطل نہیں ہے، کوئی فضول بات نہیں ہے، کوئی لغو نہیں ہے، ہر چیز بڑی بڑی نپی تلی ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے۔ آسمان، سورج، چاند، ستارے، کل فی فلکین یسبحون، ہر ایک چاند ستارہ اپنے اپنے محور اور دائرے پر گردش کر رہا ہے، سسٹم سے باہر نہیں جا سکتا، جو سسٹم بنا دیا گیا۔ اس لیے لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے بعد اور لاکھوں کروڑوں سال مستقبل میں آنے والے کے بعد بھی فلکیاتی نظام میں آپ پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں کہ آئندہ کب سورج گرہن ہوگا، کب چاند گرہن ہوگا، کب چاند طلوع ہوگا، کب چاند غروب ہوگا، ماضی میں کب ہوا تھا، کس ہزارے میں کب ہوا تھا، اس کی پیشن گوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہی ہے، اس میں سرے منہ انحراف۔ یہ ایک ایسا مربوط نظام ہے کہ اس کا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر درست طور پر کام کر رہا ہے، اور جس کسی سسٹم کا ہر پرزہ صحیح کام کر رہا ہو تو ذرا سا بھی رتی برابر ادھر ادھر انحراف وہ اس پورے مشینری کو تباہ و برباد کر دیتا. کوئی بھی شافٹ اپنی جگہ سے ہل جائے تو پورا مشینی نظام ختم, جام ہو جائے, کام نہیں کرے. سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیمنٹ جتنے اپنے ساخت کے اعتبار سے جتنے نمبروں کا ہے اس نمبر سے آگے پیچھے ہو جائے تو نیا ایلیمنٹ وجود میں آئے گا, وہ ایلیمنٹ برقرار نہیں رہے گا. آکسیجن ہو, ہائیڈروجن ہو, یورینیم ہو, ہر چیز اپنے اپنی جگہ پر فکس, اس کی کیمسٹری, اس کے خواص, اس کے اثرات, اس کے نتائج وہ طے شدہ ہیں. اگر طے شدہ نہ ہوں اور ان میں انحراف ہوتا ہو تو کوئی سائنسدان کامیاب نہیں ہو سکتا. زمین کی کوئی چیز ہل جائے, کسی بھی ڈائمینشن کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو آپ کی پوری انجینئرنگ فیل ہو جائے. بنیاد جن بنیادی اساسی اصولوں پر ہے وہ ایک مربوط نظام کے تحت کام کرتا ہے. تو کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور ہر نظام کے چلانے کے لیے ایک ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ پورا سسٹم کن اصولوں, کن قاعدوں, کن ضابطوں, کن قوانین کے تحت چلے گا. تو اس کرۂ ارض کے بارے میں, اس کے پورے نظام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض, اس کرۂ ارض کے اندر کوئی بھی زمین پر رینگنے والا, چلنے والا, پھرنے والا, رینگنے والے جانوروں سے لے کر انسانیت تک جتنی بھی حیوانی مخلوق ہے وہ ہے جو زمین پر چل رہی ہے, اس کو دابا کہتے ہیں عربی میں. جو زمین کے اوپر چلتا ہے, رینگتا ہے, گھسٹتا ہے, پاؤں سے چلتا ہے, یہ دابا ہے. کوئی نہیں ہے, ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, ہر جاندار کے لیے اللہ نے رزق مقرر کیا ہے, اللہ پر لازمی ہے. اللہ علی اللہ, علی عربی میں آتا ہے ذمہ داری کے لیے, کسی کے اوپر الزام کے لیے. اللہ نے اپنے سسٹم کے تحت اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس کا رزق فراہم کرنا. اللہ علی اللہ رزق, رزق کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو کہ جس کی کسی مخلوق کو ضرورت اور احتیاج ہے, کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, چلنے کی, سانس لینے کی, زندہ رہنے کی, جتنی بھی حاجات ہیں وہ رزق. گرمی سردی سے بچاؤ کی, مکان کی, روٹی کی, کپڑے کی, لتے کی, ہر طور زندہ رہنے کی. تو ہر مخلوق جب پیدا کی جاتی ہے تو وہ اس کی آکسیجن کا بندوبست بھی ہے, اللہ پر لازم ہے. جو مخلوق بھی یہاں آئے گا اگر وہ آکسیجن دیتی ہے, اسے جو کھانے کی ضرورت ہے جس سے اس کے جسم کی نشو و ارتقاء ہو, غذا, وہ بھی مہیا ہے. اسے پینے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے پانی کا انتظام, اسے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑے کا انتظام, مکان کا انتظام, رہائش کا انتظام. اور ہر ایک کا الگ الگ نظام ہے کیونکہ یہ کائنات گندی بھی ہے, اس کے سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مربوط ہیں. ہر چیز کوئی الگ الگ نہیں ہے, ایسے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے تمام اجزاء پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک کو دوسری سے مکمل طور پر جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سسٹم میں یہی ہوتا ہے، سسٹم میں ہر فرد، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے، تبھی اسے سسٹم کہتے ہیں۔ ہم کسی مشین، کسی گاڑی، اس کا جب سسٹم کام کر رہا ہے تو ہر چیز اس کی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تبھی گاڑی چل رہی ہے، تبھی مشین چل رہی ہے، تبھی جہاز اڑ رہا ہے۔ اسی طرح ایک انسانی جسم میں اس کے معدے کا نظام، اس کے گردوں کا نظام، اس کے دل کا نظام، اس کی آنکھوں کا نظام، ہڈیوں، گوشت پوشت، پورا کا پورا ڈھانچہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، تو انسان چلتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ ایسے ہی یہ پوری کائنات، اور اس پوری کائنات میں خود کرۂ ارض اور کرۂ ارض پر بسنے والی جو بھی جاندار مخلوق، اس کی جتنی ضروریات اور احتیاجات ہیں وہ ایک مربوط نظام کے تحت اسے مہیا ہو جاتا ہے۔ اللہ علی اللہ رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اب اتنے بڑے نظام کی تمام ضروریات، احتیاجات کو پورا کرنا وہ علم کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب ہر چیز جب اس سسٹم میں داخل ہوئی ہے اور اس وقت سے اس کا رزق کا بندوبست ہوا ہے، تو وہ کہاں کہاں اس وقت گزر رہا ہے۔ سسٹم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو کون سا فرد کہاں اور کس جگہ کام کر رہا ہے، کون سی چیز کس مرحلے میں ہے۔ ہر سسٹم ایک پروڈکٹ تیار کرتا ہے، پروڈکٹ کے مختلف مراحل ہیں، اس کا میٹیریل کہاں جمع ہوا، اس میٹیریل کے پہلے مرحلے کی ساخت کہاں اور کس جگہ پر ہوئی، اس کے مختلف اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں، پرزے جو مختلف جگہوں پر بن رہے ہیں، کب آ کر وہ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، پھر وہ تیار ہو کر کوئی بھی مشین، کوئی بھی چیز، کوئی پروڈکٹ تیار ہو کر باہر آتی ہے۔ اگر جو سسٹم چلانے والا ہے، اگر پروڈکٹ کی تیاری کے میٹیریل سے لے کر اس کے اختتام تک کے تمام چیزوں سے واقف نہ ہو، تو سسٹم بنا سکتا ہے رزق کا؟ نہیں۔ اس لیے یعلم مستقر رہا و مستودع، دو باتیں قرآن نے کہی، ایک مستقر اور ایک مستودع۔ صحابہ اور تابعین نے اس کی جتنی بھی تفسیرات کی مختلف، لیکن سب کا ایک مجموعی خلاصہ ہے، خواہ اس استقرار سے مراد رحم مادر میں استقرار ہو، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا، خواہ اس استقرار سے مراد اس کرۂ ارض پر اس کا قرار پکڑنا ہو، مستودع سے مراد کہ وہ کہاں رکھا گیا، کرۂ ارض پر ہو یا قبر میں ہو۔ بات ہے کہ پیدائش سے لے کر آخر تک، یا ماں کے پیٹ میں ہو تو اسے مستودع کہا بعض لوگوں نے، اور مستقر کہا باپ کی پشت میں۔ آدم سے لے کر اب تک باپوں کی پشتوں میں نئی مخلوق، جاندار ہوں یا انسان، وہ اس نطفہ منی کے ذریعے سے بنتی ہے، اور ماں کے پیٹ یا ماں کے جسم میں سے، اس کی چھاتی میں سے، قرآن کہتا ہے اس کی ساخت بنتی ہے۔ ایک حصہ وہاں سے، 50% ماں سے لیتا ہے، 50% باپ سے لیتا ہے، تب ایک نئی مخلوق وجود میں آتی ہے، نیا فرد وجود میں آتا ہے۔ تو چاہے آپ مستقر اور مستودع، ماں کا پیٹ کر لو، دادے پردادے کا ہاں جی پشت کر لو، ماں کی جو ہے نا سینہ کر لو، جو مرضی کر لو، مجموعی مقصد یہ ہے کہ وہ انسان جب روح اس کی پیدا ہوئی، اس دن سے لے کر اس کرۂ ارض میں آنے کے تمام اسباب و سلسلے جہاں جہاں جن جن مراحل سے گرے گزرے اس کو جانتا ہے، یا علم، اسے علم ہے کہ اس وقت کون سی روح، اس کا کون سا مادہ کہاں اور کس جگہ پر کیا ہے، کس مرحلے میں ہے، اور اس وقت اس کو کس رزق کی ضرورت ہے، اس کو کون سے رزق کی ضرورت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ آدم سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک پاک باز مردوں اور پاک باز عورتوں کے پیٹوں، سینوں اور پشتوں میں رہا ہوں. میرا نور، میرا وجود ہر مرحلے میں کیا ہے؟ تو جو سیل، جو نطفہ انسانوں کا آدم سے اب تک وجود میں آ رہا ہے، تو ہر جگہ پر اس کو رزق کی ضرورت تھی نا، تاکہ وہ زندہ رہے، وہ نطفہ محفوظ رہے اور وقت مقررہ پر اپنے ماں باپ کے ذریعے سے اس کرۂ ارض میں اس کا ظہور ہو. ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہر انسان کیا، ہر حیوان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو ہر مرحلے کی ایک غذا ہے. امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک مثال سے بھی بات سمجھائی اس پوری کائنات. کسی بادشاہ کو ضرورت تھی ایک جشن منانے کی، اپنی حکومت اور اپنی طاقت اور قوت کو دنیا بھر میں، کائنات میں ظاہر کرنے کی. تو حکومتیں اپنی اتھارٹی قائم کرنے اور پھیلانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ جشن مناتی ہیں. اب جشن کے لیے روشنی چاہیے، روشنی چاہیے کہ رات دن اتنی روشنی، اتنی چکا چوندھ ہو کہ ہر ایک کی نظر بادشاہ پر پہنچ جائے، اس کے سسٹم پر پہنچ جائے، اس کی طاقت اور اس کی روب تک پہنچ جائے. تو اب روشنی کے لیے اس زمانے میں جو انرجی استعمال ہوتی تھی، جس کو شاہ صاحب نے بطور مثال کے سمجھایا، وہ چراغ جلتے تھے، اس میں تیل جلتا تھا. تیل جتنا صاف شفاف ہو اتنی لو چراغ کی صاف شفاف اور روشن ہوتی ہے، اور جتنا تیل کے اندر مٹیالا پن ہوگا، ملاوٹ ہوگی اور اجزاء ملیں گے، تو جو چراغ تو جلے گا لیکن ساتھ دھواں بھی جلے گا، تو اتنا ہی وہ کیا ہے، پیلے کلر کا ہوگا، مدھم ہوگا، اس کی روشنی اتنی صاف نہیں ہوگی. صاف شفاف تیل، اس کی روشنی، زیتون اگر خالص اور صفائی کیا ہوا ہو، اس کی روشنی نور والا نور ہوتی ہے، اور جس میں مکسنگ ہے. یا ابھی ابتدائی کسی پھل سے نکالا گیا ہے، اس کی روشنی مدھم ہوگی کیونکہ ساتھ دھواں بھی جلے گا. تو صاف شفاف تیل چاہیے تھا جس سے کیا ہے، چراغ جلا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ صاف شفاف تیل حاصل کرنے کے لیے، تیل حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے، سرسوں کاشت کرو، زیتون کاشت کرو، وہ تیل دار اجناس ہے جنہیں کاشت کرنے کی ضرورت، اس چربی کی ضرورت ہے جو، یا موم کی ضرورت ہے جو شہد کے چھتے سے حاصل ہوتا ہے تاکہ موم بتی بنائی جا سکے، اس سے بھی کیا روشنی حاصل ہوتی ہے. جانوروں کی چربی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے بھی لوگ کیا ہے تیل بناتے ہیں، اور اس کو بھی کیا ہے جلایا جاتا ہے. تو جب ہر طرح کے تیل چاہیے جلانے کے لیے، بادشاہ نے حکم دیا کہ جتنی بھی زمینیں ہیں بھاگ کے سرکار ضبط کر لی جائے، سرکاری اہلکار اسے آباد کریں اور تیل دار اجناس کاشت کریں. میری مملکت میں تمام لوگ تیل دار اجناس. اب ہل چل رہا ہے اور جناب پانی لگایا جا رہا ہے،
چاہیے ہے تیل، لیکن پہلے مرحلے میں تیل تب نکلے گا جب سرسوں بنے گی، اور سرسوں بنے گی جب پودا اگے گا، پودا اگے گا اب جب اس کا بیج بویا جائے گا، اس کا ہل چلا کر زمین تیار کی جائے گی۔ تو اس زمانے میں اس تیل کے حاصل کرنے کی غذا کیا ہے؟ پانی لگانا، گوڈی کرنا، ہل چلانا، تیاری کرنا، یہ سارا کام ہے یا نہیں؟ یہ اس سرسوں کو جو سیراب کیا جا رہا ہے وہ سرسوں کا رزق ہے، وہ کس کے بغیر؟ سرسوں ہتیلی پر تو جمائی نہیں جا سکتی، زمین میں جمے گی تو زمین میں اس کی غذا کا بندوبست کیا جائے گا، سسٹم بنے گا، جتنی اچھی کھاد ڈال کر اسے تیار کیا جائے گا اتنی موٹی سرسوں ہوگی اور اتنا ہی اچھا تیل نکلے گا اس میں سے، ساری مملکت کے اندر تیل ہی تیل ہوگا، سرسوں ہی سرسوں کاشت۔ اب ابھی سرسوں یا تیلدار اجناس کی وہ بیج نہیں بنا جس سے تیل نکلنا ہے، لیکن اس کے جتنے بھی مرحلے ہیں، اس کا سبز ہونا، اس سبزی کے موقع پر اس کو کیا ہے دیکھ بھال کرنا، جانوروں سے بچانا، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، نظم میں، انتظام میں، تو حکومتی اہلکار یہ کام کریں، یہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ اس کا رزق فراہم کر رہے ہیں اس مرحلے پر۔ اور جب فصل تیار ہو گئی، آج کل جیسے فصل تیار ہے گندم الگ کریں گے، بھوسا الگ کر دیں، بھوسا کاٹ دیا بیکار ہو گیا، ایک وقت میں اسی پودے کی حفاظت تھی اور اب اس وقت میں اسی پودے کو کیا ہے کاٹ کر، جو اس سے اصل مقصد تھا جنس حاصل کرنا، وہ اب اگر وہیں کھڑی رہے گی تو گل سڑ جائے گی، اب اس کا رزق کیا ہے کہ اس پورے پودے کو کیا ہے کاٹ کر جو اس کا خشک حصہ ہے اس کو تو توڑی بنا دیا جائے، دوبارہ کھاد بنا کر زمین میں ڈال دی جائے، بالکل دانے کا ڈھیر۔ اب یہ دانے کا ڈھیر یہ ہے متمع نظر، اب اس کی حفاظت، اس کے لیے نظم و نسق اور بندوبست، اس کو محفوظ کرنے کا نظام، یہ اس کا رزق ہے۔ اب ساری حکومتی مشینری کس کام پر لگی ہوئی؟ سرسوں کی حفاظت کی، یا موم بنانے کے لیے شہد کی مکھیوں کو ڈبے میں بند کر کے باقاعدہ کیا ہے چھتا بنوایا جا رہا ہے، ایک ٹیم ادھر کام کر رہی ہے، ایک ٹیم جانور پال کر اس میں سے چربی نکال رہی ہے، مختلف شعبوں کے کام ہو رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ ڈھیر لگ گئے تو اب اصل تو تیل چاہیے ہے، اس سے پہلے پودا چاہیے تھا، اب پودے کی حفاظت تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کی حفاظت، لیکن جب اسے کلو میں ڈال کر تیل نکالا تو تیل الگ ہو گیا اور کھل علیحدہ ہو، اب کھل کی کوئی ضرورت، اٹھا کر پھینک دی، جو تیل ہے وہ کنستروں میں محفوظ کیا ہے، اب اس کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ضرورت ہے ان چراغوں کو بنانے کی، اس میں وہ فتیلا ڈالنے کی جس کو آگ لگا کر کیا ہے روشن کرنا ہے، روشنی حاصل کرنی ہے، مختلف مرحلے ہیں۔ اسی طرح موم جمع کیا، اسی طرح چربی جمع کی، اور جشن کا ایک دن مقرر کر دیا، ہر چیز اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، کوئی لا یعنی اور فضول چیز اس میں نہیں ہے۔ اس کا جو مقرر کردے نائبین سرکاری اہلکار ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ ہر ہر مرحلے کی حفاظت کرے۔ جشن کا دن آیا تو پوری مملکت کی کوئی گلی، کوئی سڑک، کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی مکان ایسا نہیں جہاں وہ چراغ نہ جل رہا ہو، اور رات کے اندھیرے میں اور روشنیاں روشنیوں سے ٹکرا رہی ہیں تو ایک نورانی منظر پوری فضا کے اندر پیدا ہو، اور پھر بادشاہ سلامت نے کیا ہے جلوس کیا تخت پر، تو ساری مخلوق اور ساری خلقت پر اس نے اپنی طاقت اور حکومتی ریٹ جو ہے وہ کیا ہے ثابت کر.
شاہ صاحب کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہی ذات باری تعالیٰ حشر کے میدان میں جب تخت پر بیٹھیں گے, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج کس کی بادشاہت ہے, آج اس اکیلے خدا کی حکمرانی ہے, کوئی اس کے مقابلے میں نہیں. اور وہاں تک کہ تمام مراحل میں جتنی مخلوقات, جتنے جاندار, جتنی چیزیں پیدا کی ہیں, ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں مختلف چیزیں اس بادشاہ نے اس جشن منانے کے لیے مختلف مراحل میں گزاری پیدا کی, اور ہر ایک کے اہلکار اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ سب سے صاف شفاف تیل زیتون کا لا شرقیہ ولا غربیہ نور والا نور ہے, لیکن موم کا بھی تو ایک نور ہے, روشنی ہے, شہد کے چھتے کی بھی تو ایک روشنی ہے, چربی کی بھی تو ایک روشنی ہے. ہر ایک چیز اپنا اپنا وجود جلا کر اس پورے کو روشن کیے ہوئے ہیں, لیکن ہر مرحلے کا رزق ہر جاندار کو فراہم کیا گیا, اور یہ پوری کی پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے. اس لیے یعلم مستقر رہا, وہ چیز کہاں اور کس مرحلے پر اس وقت قرار پکڑے ہوئے, کیونکہ کوئی چیز اس کرہ ارض پر بالخصوص کیا بلکہ کائنات میں بغیر کسی سپیس کے نہیں ہوتی, اس کا کوئی نہ کوئی مکان ہو, اور وہ مکان کسی نہ کسی زمان میں ہو. ٹائم اینڈ سپیس اس کائنات کی بنیادی حقیقت ہے, زمان و مکان. تو زمان و مکان میں اپنے دائرے کے اندر ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ ضرورت اسے فراہم کی جائے گی, یہ ہے رزق. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کے پیٹ میں جس زمانے اور جس سپیس میں ہے اس کی جو ضرورت اور حاجت ہے وہ ایک 20 سال کے لڑکے کی بچے کی نہیں ہے. اس کا زمانہ مکان بدل گیا, اس کی حاجت 20 سال کے انسان کی اور ہے, اور اس جنین کی جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کی حاجت اور ضرورت اور ہے. اس کا رزق اس کے مطابق, اس کا رزق اس کے مطابق. پیدا ہونے کے بعد جس زمان و مکان میں وہ ہے اس زمان و مکان میں اس کا رزق اس کے مطابق, ماں کے وجود سے نکلنے والا دودھ اس کی غذا ہے. اور اگر 2 سال کے بعد بچہ ماں کا دودھ ہی پیتا رہے تو وہ پلے بڑھے گا کیسے؟ زمان و مکان بدل گیا, جگہ بھی بدل گئی, زمانہ بھی بدل گیا, ضرورت بدل گئی, احتیاج بدل گئی. تو قرآن نے کہا یعلم مستقر رہا و مستودع رہا, جہاں بھی اس نے قرار پکڑا جس سپیس میں, اور جہاں بھی اسے اللہ نے ودیت کیا رکھا, جہاں بھی ماں کی پیٹ ہو, کرہ ارض ہو, اور پھر کرہ ارض میں بھی کہاں اور کس جگہ, آج پاکستان میں کل ملک کسی اور ملک میں چلا گیا تو وہ بھی تو اس کا مستودع ہے. پھر ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک علاقے سے دوسرے علاقے, جہاں جہاں بھی گھومتا رہے گا اس کے رزق کا نظام بحیثیت مجموعی جاری رہے گا. یا مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اشعریین کا ایک وفد یمن سے مدینہ منورہ آیا تو لمبا سفر تھا, کھانا پینا ختم ہو چکا تھا, بھوکے پیاسے مدینہ کہ باہر صحرا میں پہنچے تھے، قیام پذیر تھے اب بھوک کھانے کے لیے، انہوں نے سوچا، مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجواتے ہیں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو کھانا بندوبست ہو تو ہمیں بھجوا دیا جائے. تو ایک صحابی کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کر آپ کو اطلاع دی جائے تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو. وہ گئے وہاں، آپ سے ملے نہیں، آپ گھر میں تشریف فرما تھے اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ اسے تلاوت کر رہے تھے. اوما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. صحابی نے جب یہ آیت سنی، اس میں تو اللہ نے کہا ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، تو میں مانگنے آیا ہوں حضور سے کھانا، تو حضور یہ آیت پڑھ رہے ہیں. تو وہ وہاں سے، اس نے سوچا کہ جب ایک دابا، ایک جاندار حیوان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کا رزق میرے ذمے ہے، تو اشعری جو ہم لوگ انسان ہیں، اشعریین، یہ اس جانور سے تو زیادہ ذلیل نہیں ہے کہ اللہ پہ ہمیں رزق نہ دے، تو میں کیوں مانگنے کے لیے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ واپس چلے، آیت سن کر واپس چلے. وہاں پہنچے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے رزق کا بندوبست کر دیا، حالانکہ نہ وہاں بات کی نہ کچھ. تھوڑی دیر بعد دو آدمی آئے اور انہوں نے جناب ایک طباق پکڑا ہوا ہے جس میں روٹی بھی ہے، گوشت بھی ہے، خوب کھایا. چونکہ انہیں بتایا نہیں کہ میں نے حضور سے اطلاع نہیں دی، تو انہوں نے یہ سمجھا اشعریین نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھجوایا. لیکن وہ اتنا لذیذ اور عمدہ کھانا تھا کہ سب کے پیٹ بھر گیا پھر بھی کھانا بچ گیا. تو پھر انہیں خیال آیا کہ ہم یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیں، کسی اور کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور کوئی بھوکا آپ کے پاس آئے گا تو یہ ہم اس پر ذخیرہ اندوزی کر کے نہ بیٹھیں، واپس بھجوا دیں. انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ طباق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو کھانا بھجوایا تھا وہ ہم نے بہت کھایا، بڑا لذیذ تھا، باقی بچ گیا ہے تو یہ اب آپ کے لیے لائے ہیں کہ آپ استعمال کریں یا باقی جو یہاں ضرورت مند. حضور نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھجوایا، میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھجوایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ہم نے ایک آدمی بھیجا تھا، اس نے تو میرے سے کوئی ملاقات نہیں کی. پھر اس نے، وہ ساتھ تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ آیت سنی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو میں نے سوچا کہ ہم تو انسان ہیں، جانوروں کا رزق اللہ میاں بندوبست کرتا ہے، تو ہم مانگنے کے لیے کیوں آئے ہیں یہاں، ہمارا رزق تو اللہ میاں دے دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہارے اس پختہ یقین اور اعتماد پر اللہ نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، اللہ نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا. تو رزق کی فراہمی اور اس کا پورا ایک مربوط نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے وجود، آپ ہی بتاؤ، آپ اپنی زندگی میں کوئی اجتماع کریں، لوگوں کو بلائیں، ان کے روٹی پانی کا بندوبست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ شادیاں ہوں، کوئی اجتماع ہو، کوئی پروگرام ہو، تو جتنے بندے بلائے ہیں ان کے تعداد گن کر اس کے مطابق اتنے آدمیوں کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، ٹھہرنے کا سارا بندوبست کریں گے؟ اچھا اللہ میاں آسمان سے بندے بھیجے یہاں اور کوئی رزق کا بندوبست نہ ہو تو اتنی بدنظمی ہو سکتی ہے؟ انسان اس بدنظمی کو اپنے ہاں برداشت نہیں کرتا. تو اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بھیج دی اور جتنی مخلوق بھیجی اتنا کھانے کا انتظام نہیں کیا، مخلوق زیادہ ہے رزق تھوڑا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تمہارا مالتس کا نظریہ آبادی جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بندے زیادہ ہیں جی اور رزق تھوڑا اس دنیا میں، اس لیے بندے کم کرو، ان کی پیدائش، اس کی آمد بند کرو، آبادی کنٹرول کرو تاکہ رزق اس کے مطابق ان کو فراہم کیا جا سکے۔ یہ بات ہے، یا یہ بات ہے کہ بندہ جو بھی آیا ہے اس کا رزق اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اس کا انتظام ہے، لیکن پورا کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے شیطان صفت انسان ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کا رزق قبضہ کیا ہے۔ کھانا تیار کیا تھا آپ نے 100 آدمیوں کا، اور کچھ لوگوں نے کیا ہے 10-15-20 آدمیوں کا کھانا اچک کر باقی جو مافیا تھا یا انتظام کرنے والے تھے انہوں نے خود ہڑپ کر لیا۔ تم کہ دیکھو جی 100 بندے تھے، کھانا پورا نہیں ہوا، کھانا تھوڑا، بندے زیادہ، حالانکہ کوئی منتظم بھی آنے والے کسی بندے کے رزق کا جب آتا ہے تو اس کا بندوبست کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو بد نظمی ہوئی ہے نا، خرابی پیدا ہوئی ہے۔ رزق اللہ نے دیا تھا اور ہر ایک کے لیے دیا تھا، لیکن ایک نے 100 بندوں کا رزق قبضہ کر کے اجارہ داری قائم کر لی، سرمایہ داری قائم کر لی، ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیا، ان کی منڈیوں پر قبضہ کر لیا، انہیں غلام بنا لیا، ان کا رزق چھین لیا ان کے منہ سے۔ اس کو نہیں دیکھنا بھائی، آج کی اکنامکس اس بات کو نہیں دیکھ رہی، سرمایہ دارانہ اکنامکس، کہ سرمایہ دار نے کتنے انسانوں کا رزق چھین رکھا ہے، ایک لٹیرے اور طاغوت نے کتنے لوگوں کا رزق چھین کر انہیں بھوک اور افلاس کی حالت میں مبتلا کر دیا۔ وہ کلکولیشن کر رہی ہے کہ جی غریب اتنے ہیں اور امیر اتنے ہیں، رزق اتنا ہے اور ان کو پورا نہیں ہو رہا۔ ذرا دنیا بھر کے ان لٹیرے سرمایہ داروں جو دنیا کی 80%-90% دولت پر قابض ہیں، ان سے ذرا چھین کر دنیا کی 8 ارب آبادی میں تقسیم کی جائے تو کوئی بھوکا مرے گا؟ کوئی ضرورت سے محروم ہوگا؟ کوئی اپنی احتیاجات کے پورا کرنے میں ناکام رہے گا؟ وہ بد نظمی ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کا رزق چھین لیا گیا، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کر لیا، دوسروں کو غلام بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ تمام کے لیے یکساں رزق کی فراہمی کا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے کا۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمام باتیں کل فی کتاب مبین، ایک ایسی کتاب میں جو واضح اور دو ٹوک ہے، اس کا قانون، اس کے ضابطے، اس کا سسٹم، اس کا آئین، اس کی تمام چیزیں مبین، ہر ایک کے لیے واضح ہیں، واضح طور پر وہ لکھا ہوا ہے پورا سسٹم۔ آپ سسٹم بناتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ایک ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، PC1 تیار کرتے ہیں، کوئی ڈرائنگ بناتے ہیں، کوئی نقشہ بناتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے ایک کائنات بنائی بغیر کسی ڈرائنگ کے، بغیر کسی آئین کے، بغیر کسی کتاب کے، بلکہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے اس کائنات کے چلانے اور اس کا سسٹم کا آئین اور قانون لوح محفوظ کی صورت میں، کتاب کی صورت میں لکھا ہے۔ لوح قلم وہی ہے کہ قلم نے اس تختی پر وہ پورا کا پورا سسٹم لکھ دیا کہ کیسے، کس کی، کہاں، کس مرحلے، کس زمان و مکان میں کون کون سی ضرورت پوری ہوگی، پورا کا پورا سسٹم ہے۔ کل فی کتاب مبین، کائنات کا یہ نظام جو ایک کتاب، ایک آئین، ایک دستور، ایک طے شدہ سسٹم کے تحت چل رہا ہے، کائنات کا یہ بنا کر اس کا تعارف اس لیے کرایا
کہ جو اللہ کا خلیفہ دنیا میں انسان ہے وہ بھی اپنے دائرہ اختیار میں جس درجے کی اس کے پاس حکمرانی یا اختیارات کا استعمال ہے، جس معاشرے میں رہ رہا ہے، جس قوم کا وہ حصہ ہے، وہاں بھی اپنے ریاستی نظم و نسق کو چلانے کے لیے ایک آئین بنائے، واضح دو ٹوک مبین ہو، اس آئین اور دستور کے مطابق کہ سسٹم کیسے کام کرے گا، اس کی ہیرارکی کیا ہوگی، کس کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کی نگرانی کا نظام، اس کے ذمے جو کام ہیں معیشت کے، سیاست کے، عدالت کے اور انتظام کے، کس کس کے ذمے ادارے، اتھارٹیز اور کام کرنے کا عمل، وہ پورا کا پورا کیا ہے موجود ہو اور اس کے مطابق کام ہو، اس کو کہتے ہیں نظام. اور جہاں یہ نہ ہو، جہاں کوئی تحریری آئین نہ ہو، جہاں کام کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہ ہو، طریقہ کار وضع نہ کیا گیا، بد نظمی ہو، بد انتظامی ہو، تو وہ خلیفہ بننے کا مستحق ہے؟ اس نے تو جو اللہ کا بنایا ہوا نظام بھی ہے وہ بھی توڑ دیا. اس لیے آپ دیکھیے گے کہ شیطان، دجال، طاغوت، انسان نما شیطان، ان تمام کی جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ وہ سسٹم توڑتے ہیں، سسٹم بناتے نہیں. صحیح سسٹم توڑتے ہیں، اور اگر بناتے ہیں تو غلط سسٹم کی جکڑ بندی، اس کو سسٹم نہیں کہنا چاہیے. سسٹم اور نظام تو سہولیات پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انسانوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، امن دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے ہوتے ہیں، معاشی خوشحالی دینے کے لیے ہوتے ہیں. وہ چیز، وہ جکڑ بندی جو بد امنی پھیلائے، خوف پیدا کرے، بد نظمی ہو، نا انصافی کرے، اس کو سسٹم کہنا سسٹم کے لفظ کی توہین ہے. وہ جکڑ بندی ہے، وہ ظلم ہے، وہ طاغوت ہے، وہ دجل ہے، وہ فریب ہے سسٹم کے نام پر. بظاہر کہا جائے گا آئین کی بالادستی، بظاہر کہا جائے گا سسٹم کی خلاف ورزی ہے، بھائی وہ سسٹم ہے ہی نہیں. اس کو سسٹم کہنا، نظام عربی زبان کا لفظ میں نے پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا تھا، اس دھاگے کو کہتے ہیں جو مختلف اور منتشر چیزوں کو جوڑ کر ان تمام چیزوں سے جو مفید مطلب نتائج ہیں وہ پیدا کرے. دانے ایک دھاگے میں پرو دیے، تسبیح بنا لو، مالا بنا لو، ہار بنا لو، ہاں جی کوئی بھی چیز بنا لو، اور اگر ایسا نہیں ہے، دوسری شکل یہ کہ وہ ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائیں، تو اب نہ تسبیح ہے، نہ مالا ہے، نہ ہار ہے، نہ اس کا کوئی استعمال. اور ایک یہ ہے کہ اس دھاگے کے اندر کانٹے پرو دیے جائیں، جی سارے کانٹے جوڑ کر اس دھاگے میں پرو دیا جائے، پہ کہے جی یہ بڑا اچھا نظام ہے، اچھا نظام ذرا ڈال کے دکھاؤ گلے میں، مالا بنا کر دکھاؤ کانٹوں کی، وہ تو آپ کے گلے کو جکڑ رہی ہے، اذیت پہنچا رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے. وہ تو وہ مالا یا وہ دائرہ ہے جکڑ بندی کا جو آپ کے وجود کے چاروں طرف کسا ہوا ہے، کسان کو نچوڑ رہا ہے، مزدور کو نچوڑ رہا ہے، انسانی حقوق توڑ رہا ہے، اس کا سسٹم سے کیا تعلق. اب بالا بتاؤ، عدالت بنائی عدل کے لیے، وہ عدل کے بجائے ظلم بانٹ رہی ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، اس کو نظام عدالت کہیں گے؟ کہنے کو وہ عدالت، لیکن وہ عدالت کے نام پر ظلم کی جہالت ہے جو سوسائٹی پر مسلط. نظام سیاست سیاست کہتے ہیں عربی زبان میں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے کا عمل۔ تو سیاست کے نتیجے میں قوم پستی سے نکل کر ترقی کے منازل طے کرتی ہے، یا بھیک مانگنے والی قوم بن جاتی ہے۔ 1947 کے بعد 48 میں تھوڑی سی بھیک مانگتے تھے آپ، صرف 30 کروڑ روپے آپ نے قرضہ لے کر بجٹ بنایا تھا، اور اب کتنے سے بجٹ بنتا ہے؟ اربوں کھربوں میں بجٹ بنتا ہے۔ یعنی بھیک مانگنے کی ریشو بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی۔ تو اس کو نظام سیاست کہیں، اس کو نظام معیشت کہیں۔ یہ تو اس سسٹم کے بنیادی امور کی خلاف ورزی ہے نا، اور پھر سب سے بڑھ کر سسٹم بنتا ہے ایک طے شدہ تسلیم شدہ ڈاکومنٹ کے تحت۔ تو آپ نے 1973 تک تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں بنایا، سرزمین بے آئین، اور اس کے بعد جو بنایا اس میں ترمیمات کی اتنی بھرمار کر دی آج تک کہ جدھر چاہو توڑ دو مروڑ دو، ادھر کر دو ادھر کر دو، آئین کی جو مرضی تشریح کرے۔ اسی آئین کی ایک تشریح کے مطابق ایک وزیر اعظم 10 سال کے لیے جیل کی سزا، اور اسی آئین کے تحت وہی وزیر اعظم 3-4 سال کے بعد پاک صاف، تمام جرم ختم۔ کیسا آئین ہے، کیسا سسٹم ہے؟ دیکھو کتاب مبین کا ہے، اور یہ کتاب مبین کا لفظ تورات کے لیے بھی استعمال کیا ہے، کتاب قرآن کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ چاروں کتابیں جو اللہ کی طرف نازل ہوئی ہیں ان کو کتاب کہا گیا، آئین کہا گیا، کتاب اللہ کہا گیا۔ ایک آئین تھا، موسیٰ علیہ السلام پر آیا، داوود پر آیا زبور، عیسیٰ پر آیا انجیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی کتاب، کتاب مقدس قرآن حکیم۔ یہودی اور عیسائی وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب موجود ہے، لیکن کیوں ان پر لعنت اور غضب الہی نازل ہوا کہ اس کتاب میں اس کی آیت اور اس کے قانون کا جب جی چاہا ایک ترجمہ کر لیا، جب جی چاہا دوسرا ترجمہ کر لیا، ایک تشریح کر دی کبھی دوسری تشریح کر دی کبھی تیسری تشریح کر دی۔ کسی ملک میں محض آئین کا ہونا کافی نہیں، آئین کے مطابق سسٹم کا ہونا، اور پھر جو چیزیں طے کر لی جائیں اس کی ہر حال میں پاسداری اور پابندی کرنا، اس سے سسٹم بنتا ہے۔ تمہارے سے اچھا تو امریکہ، جس نے اپنے لیے آئین بنایا 200 سال پہلے اور آج تک صرف 7 ترمیمیں ہوئی، آئین کے مطابق طے شدہ وقت پر نومبر کے پہلے ہفتے میں امریکی صدر کا انتخاب ہوتا ہے، 200 سال سے کبھی انحراف ہوا؟ طے کر لیا۔ اور آپ کے ہاں آئین میں لکھا ہوا 90 دن میں الیکشن ہوں گے، کتنے 90 دن گزر جاتے ہیں؟ 11 سال بھی گزر گئے، 9 سال بھی گزر گئے، جی 10 سال بھی گزر گئے، ایوب خان کا 12 سال 15 سال تک بارش اللہ رہا، کہاں آئین، کس چیز کا؟ جو ممکن کتاب مبین کیا ہوئی؟ بڑے فخر سے پاکستانی کہتے ہیں ہمارے پاس آئین 1973 کی ایک بڑا دستاویز موجود ہے۔ اس کا حشر کیا کیا ہے؟ جو قوم ایک طے شدہ آئین اور کتاب بنا لے اور پھر اس کی تشریحات من مانی بنیادوں پر پیدا کرے، تو یہودیوں کی طرح لعنت برستی ہے۔ یہودیوں کے پاس بھی تو کتاب تھی، آپ نے خود آئین بنایا اور اسے توڑ دیا، اردو کی ٹوکری میں پھینک دی۔ کل فی کتاب مبین، ہر بات کتاب مبین میں ہے۔ تو خلیفۃ اللہ فی الارض، انسان دنیا میں اگر کتاب مبین نہیں رکھتا، پھر ایک بڑا اہم جملہ اس پر بھی غور کیجیے، ایسی کتاب ہے جس کے قوانین اتنے روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ ہر عام آدمی کو پتا ہے کہ قانون یہ ہے۔ انگریز سامراج نے تمہیں قانون یہاں غلامی کے زمانے میں
بظاہر جو قوانین اور ضابطے جن کا پورا پلندہ اور مجموعہ تمہیں 73 کے آئین میں جمع کر دیا،
وہ قانون عوام کی آگاہی کے لیے نہیں ہے، جو مبین نہ ہو، غیر مبین ہو یعنی غیر واضح ہو، اس کے دو مطلب نکلتے ہوں، چار مطلب نکلتے ہوں، وہ آئین نہیں ہے۔ مبین کا مطلب ہے کہ اس قانون کی دفع کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہو، اور اس ایک مطلب کے مطابق، اس کے مطابق اتھارٹیز، اس کے مطابق سسٹم، اس کے مطابق کام کرنے کا عمل، اسی کے مطابق پالیسیز کام کریں اور انسانوں کی ضرورت پورے کریں، وہ مبین ہوتا ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ راتوں رات سرکولر جاری کر کے کسٹم ڈیوٹی اٹھا لی جاتی ہے اور مافیاز وہاں سے اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں، اگلے دن دوسرا سرکولر جاری کر کے بند، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہوا کیا۔ کتاب وہ ہے، قانون وہ ہے جو مبین ہو، ہر ایک کو پتہ ہو، عام و خاص کو، کہ یہ قانون اور ضابطہ ہے اور اس کے مطابق مجھے اس ڈسپلن کے مطابق کام کرنا۔ جو قانون غیر واضح ہے، جن کے بارے میں عوام کو علم ہی نہیں ہے، وہ آئین نہیں ہوتا، وہ قانون نہیں ہوتا، وہ تو طاقتوروں کے مفادات کی وہ جکڑ بندی کا رسا ہوتا ہے، جس قانون کے جالے میں طاقتور کسی کمزور کو پھانس کر کیا ہے اپنا مطلب نکالا، ظلم کر۔ سسٹم کے تمام امور، اس کے قوانین، اس کے قواعد اور اس کے ضوابط بالکل صاف شفاف روشن، ہر عام و خاص کو پتہ ہو کہ یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ پروسیجر ہے، اور اس میں کوئی انحراف نہ ہو، وہ کتاب مبین۔ 300 سال سے آپ کی اس دھرتی پر موجود جتنے بھی انگریزوں کے زمانے کے قوانین اور ایکٹس ہیں، وہ اسی الجھاؤ کا شکار ہے، اور وہی الجھاؤ 75 سال سے آپ کی ریاست پر بھی چل رہا ہے۔ تو منمانی تشریح کر لو، جب جی چاہے مارشل لا لگا دو، جب جی چاہے جمہوریت لے آؤ، پھر جمہوریت بھی جب جی چاہے وزیر اعظم کو اتار دو، وزیر اعظم کو رکھ لو، پارلیمنٹ کی چھٹی کرا دو، پارلیمنٹ کو دوبارہ واپس لے آؤ، جج کو چھٹی کرا دو، ججوں کو دوبارہ کیا ہے حلف اٹھوا دو، کیا مذاق۔ سسٹم توڑنا اور سسٹم کی خلاف ورزی کرنا، یہ خلافت الہیہ کی خلاف ورزی ہے، اور خلافت الہیہ کی خلاف ورزی کرنے والا اللہ کی لعنت اور غضب کا مستحق ہے، کوئی بھی ہو، کسے باشا۔ انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے، ایک غیر مسلم انسان بھی چاہتا ہے تو اس کی ریاست کا ایک صاف شفاف سسٹم ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے، لیکن ہو مسلمان اور مسلمان ہونے کے باوجود کہے کہ میرے پاس ایک کتاب مبین قرآن ہے، اور قرآن کی من مانی تشریح، ایک آدمی اٹھتا ہے اپنی تشریح شروع کر دیتا ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے اپنے فرقے کے مطابق تشریح شروع کر دیتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے اپنے فرقے کے مطابق تشریح شروع کر دیتا ہے، یہودیوں والی حالتیں نہیں ہیں یہ۔ پھر اسی قرآن کے مطابق آئین بنانے کے دعوے دار ہیں، قدر نظر اس بات کے کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی منتخب پارلیمنٹ نے وہ آئین بنایا ہے تو اس قانون، اس آئین کی روح کے مطابق آپ نے عمل کیا کیا، طریقہ کار کیا ہوا۔ ایک انسان خواہ غیر مسلم ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں پر عمل کرے گا، ترقی کرے گا، کم از کم دنیا میں تو کرے گا، آخرت کی سزا عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دے نہ دے اس کا کام۔ لیکن ایک مسلمان آخرت پر یقین رکھنے والا، عقیدہ صحیح ہونے کے باوجود، وہ دنیا میں کوئی کتاب مبین نہیں رکھتا، ایک تشریح، ایک آئین، ایک نظام، ایک سسٹم، ایک طریقہ کار وضع نہیں کرتا، بد نظمی پیدا کرتا ہے، تو انہی باتوں کا مستحق ہے جن کے بارے میں قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے حکم دیا کہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، لعنت ان پر پڑی. اور یاد رکھو، لعنت دو حوالے سے ہوتی ہے کسی قوم کو، سیاسی ذلت، پستی اور غلامی، معاشی بھوک اور افلاس. اور لعنت کا دنیا میں اظہار کیا ہوتا ہے؟ اور رحمت کا اظہار انہی دو دائروں میں ہوتا ہے، سیاسی وقار، سیاسی امن، جان مال عزت آبرو کا تحفظ، اور معاشی خوشحالی. یہ رحمت ہے، اور اس کے مقابلے کی لعنت انہی دو دائروں سے متعلق ہے. یہودیوں پر یہی لعنت، سیاسی ذلت اور معاشی ذلت، ان دونوں کی سزا قرآن حکیم بیان کر رہا ہے. کتنے سو سال رہی؟ 2000 سال تقریبا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 1917 تک، جب یہودیوں نے برطانیہ سے معاہدہ کر کے، بالفور کا معاہدہ، اعلان بالفور، اور وہ دم چھلا بنے. اللہ نے کہا یہودیوں کی ذلت اور رسوائی رہے گی، اور اس ذلت سے نکلنے کے صرف دو ہی آپشن ہیں ان کے پاس، یا تو یہ صحیح طریقے سے دین اسلام کے سسٹم اور نظام کو قبول کر لیں تو ذلت سے نکل سکتے، یا حبل من الناس، کسی اور گروہ کے کندھے پر سوار ہو کر، یا کسی اور کی رسی پکڑ کر، کسی دوسرے کے غلام بن کر کردار ادا کرے تو وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے. اس کے علاوہ یہ سیاسی ذلت اور معاشی ذلت سے نکلنی ہے. آج امریکہ یا پہلے برطانیہ کے یہ دم چھلے تھے صہیونیت، تو تبھی تو اس ذلت سے نکلے. آج امریکہ ہاتھ چھوڑ دے تو یہ کروڑ ڈیڑھ کروڑ جو یہودی اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باقی رہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، 2.5 ارب مسلمانوں اور 8 ارب انسانوں کے درمیان میں، افسوس کی بات کہ ایک بدماش ظلم کرے اور ظلم کا مقابلہ یا دفاع کے لیے ایک ملک اقوام متحدہ کی دفعہ 51 کے تحت اپنا دفاعی حق استعمال کرے، تو اس کے میزائل کو روکنے کے لیے کون ہے؟ اردن کا شہنشاہ، مسلمان ملک، مختلف مسلمان ملک اور عرب جنہوں نے اس حق کے دفاع کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کی ایجنٹی، امریکہ کی کہنا جی. سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی نظام ہے؟ ایک طرف دعویٰ ہے اسلامی ممالک ہے، قرآن کے پر ماننے کا دین کا عمل ہے. قرآن کہتا ہے طاغوت اور دنیا کے ظالم سے اجتناب برتو، اعبد اللہ واجتنب الطاغوت. اور یہ طاغوت کے اعلی کار کتاب مبین کے علی الرغم، بھائی دنیا بھر میں انسانیت کو معلوم ہے کہ دنیا کے کون سا خطہ ایسا ہے جس پر انسانیت کی تباہی اور بربادی امریکہ نے نہیں اتاری؟ ایٹم بم کس نے گرایا؟ جنگیں کس نے مسلط کی؟ ملکوں کی حکومتیں کون بدلتا ہے؟ دنیا بھر کی عالمی منڈیوں پر قبضہ ظالمانہ طریقے سے کس نے کیا؟ اس سے بڑھ کر اور طاغوت اور فرعون کون ہو سکتا؟ اور ماشاءاللہ 57 اسلامی ملک اس کے ایجنٹ ہے، اس کے اعلی کار اس کی غلامی میں ہے، اور وہ ان پر اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے ملکوں میں نظام نہیں قائم ہونے دیتا، صحیح سسٹم نہیں بنا دیتا، اور ان کو ایجنٹ مل جاتے ہیں جو قومی رہنما کہلاتے ہیں، عرب قوم پرست، مسلم قوم پرست دعوے قوم پرستی کے، لیکن اسی قوم کی جڑوں میں تباہی اور بربادی اتار، عالمی طاقتوں کے لیے استعمال ہونے والے حکمران ان مسلمان ملکوں پر مسلط. کہاں کتاب مبین، کہاں وہ سسٹم جو سسٹم ذات باری تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے بنایا اور اس کے پیٹرن پر ایک مسلمان کو، ایک دین کے ماننے والے کو، ایک سچے انسان کو حکم دیا کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کرے، خلافت سسٹم بنائے. تو جن قوموں میں آئین روندا جائے، قانون توڑا جائے، سسٹم بننے ہی نہ دیا جائے، عجیب بات ہے. آپ دیکھیے کہ ان 75 سالوں میں کوئی عدالتی نظام جو انگریزوں نے بنایا تھا اس کے متبادل قومی امنگوں کے مطابق کوئی عدالتی نظام بنا؟ سوچو، انگریزوں نے جو سیاسی نظام انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت بنایا تھا، پاکستان کا پورا سیاسی نظام 75 سالوں کی تاریخ اسی کے مطابق ہے، وہی سسٹم، وہی عدالتی پروٹوکول، وہی بیوروکریسی، وہی سیاستدان، وہی انتظامی ڈھانچہ. تو قومی امنگوں کے مطابق نہ فوجی نظام، نہ سول سسٹم، نہ عدالتی نظام یا انتظامی ڈھانچہ، وہ طاغوت یہ سسٹم نہیں بنانے دیتے. دو ہی صورتیں، یا تو پاکستان کی 75 سال کی اشرافیہ نااہل ہے، اس میں یہ استعداد اور صلاحیت نہیں کہ ایک آزاد ملک کے لیے ایک اچھا آئین، دستور، قانون، سسٹم بنا سکے، یا تو بالکل ہی سب نااہل اور بغلول آپ کے حکمران آئے ہیں، ایک شکل یہ. اور یہ دوسرا یہ کہ ہیں اہل، صلاحیت تھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے آکسفورڈ کیمبرج کے لوگ تھے، قانون بنانا آتا تھا، قانون دان بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، لیکن بناتے نہیں ہیں. نہ بنانے کے پیچھے دو باتیں ہو سکتی، ذاتی مفادات اور گروہی مفادات، اور عالمی قوتوں کی مداخلت. بہت سے نیک سیرت بیوروکریٹ، نیک سیرت ججز، نیک سیرت فوجی افسران اپنی ذاتی نیکی کی وجہ سے اچھا بنانا چاہتے ہیں، لیکن بنانے نہیں دیا جاتا، ان کی کوششوں کو مریم ایٹ کر دیا جاتا. انہیں نااہلوں کی وجہ سے، اور اہل آدمی کو پیچھے کر دو، نااہل کو آگے ترقی دے کر اس کو اعلی کار بناؤ، اور اس کے ذریعے سے اپنا جکڑ بندی کا نظام مسلط ہو. کم از کم وہ ملک جو اسلام کے نفاذ کا دعوے دار ہے، اسلام کے لیے اس نے ملک لیا، قرآن کے نام پر لیا، ریاست اس کے مطابق بنائی. قرآن تو واضح طور پر فرماتا ہے کہ آدمی کیا ہر ایک مخلوق کے رزق کا بندوبست کرنا ریاست کی ذمہ ہے. اس لیے تو عمر فاروق نے کہا کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے پوچھو، کہ ریاست ذمہ دار ہے. اب کوئی کہے عیسائیت کی بنیاد پر کہ اللہ میاں کے ذمہ رزق تھا، اللہ میاں نے کتے کو فراہم نہیں کیا اور وہ مر گیا، تو عمر سے کیوں پوچھو گی؟ بھائی اللہ نے عمر کو مقرر کیا ہے اس کتے کے رزق کے لیے، حکمران کو مقرر کیا. یہ تھوڑا ہی اللہ میاں آسمان سے لقمہ بنا کر لا کر گوشت جو ہے نا کتے کے منہ میں ڈالے گا. سسٹم ہے نا، سسٹم اپنے خلفاء کے ذریعے سے کام کرے گا، اور اگر خلفاء ہی نالائق بن جائے، انسان ہو اور خلافت کے حقوق ادا نہ کرے، اس کے نتیجے میں لوگ بھوکے مریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. آج عالم تو یہ ہے، اب ملک کا نگران وزیر داخلہ کہتا ہے کہ اس وقت کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی ایم این اے اور ایم پی ایس کر رہے ہیں،
جی
اس وقت کا وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ جی یہ تو لوگ بھرتی ہوئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا بھرتی تو انہوں نے کی تھی نا، کچے کے ڈاکو ہوں یا پکے کے ڈاکو ہوں دونوں کو سپلائی کون کر رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے پورے ملک میں، کراچی سے لے کر پشاور تک کوئی شہر بچا ہوا ہے؟ ہر جگہ، ابھی کسی نے بتایا کہ یہاں سے گجراوالا سے لوگ بےچارے گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، وہ جو کرائے ورائے پہ چڑھاتے ہیں کوئی پرائیویٹ گاڑی، تو نشہ دے کر بندہ لوٹ لے، بے ہوش تین دن سے پڑا ہوا ہے بےچارا، پھینک کے کہیں غریب کے، کراچی میں دیکھو دن دہاڑے لوٹ مار ہو رہی، کوئٹہ میں دیکھو، پشاور میں دیکھو، سندھ میں دیکھو، کچے اور پکے کے ڈاکو آپس میں لڑ کر انسانوں کو مار رہے ہیں، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، کوئی کتاب مبین ہے، کوئی واضح دو ٹوک قانون اور سسٹم ہے؟ نہیں ہے تو پھر یہ جملہ کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ اسلام نہ جمہوریت نہ پاکی، تینوں چیزوں کی خلاف ورزی کر کے ریاست کو نقصان پہنچانا، عوام کو نقصان پہنچانا، 25 کروڑ لوگوں کو سولی پر چڑھانا، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہی وہ لعنت ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے، اور ڈر ہے کہ اگر اسی طرح اسلام سے کھلواڑ ہوا، اس ملک سے کھلواڑ ہوا، اس کو ناپاک کیا گیا، اس میں آمریتیں قائم کی جمہوریت کے مقابلے میں، تو دنیا کی تباہی تو ہے ہی ہے، آخرت کی تباہی اور بربادی نہ ہو۔ اس لیے قرآن پڑھو شعور سے، سسٹم کے تحت نظام کو سمجھو۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے طالب علم کو کالج، یونیورسٹی، اسکول، مسجد، مدرسہ، خانقاہ میں سسٹم نہیں سمجھا گیا، بد نظمی سمجھا گیا، اجتماعیت کا شعور نہیں دیا جاتا، اجتماعیت شکن رویے بچپن سے اس کے دماغ میں ڈالے جاتے، انفرادی مفادات، ذاتی اور گروہی مفادات اس کے دماغ میں ڈالے جاتے۔ قرآن بھی اگر رٹایا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے تو انفرادی نقطہ، وہ قرآن جو اجتماعیت کی کتاب ہے اس کو مفادات کے لیے، بھوکا مرتا ہوا باپ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ اپنے بچے کو ایک مسجد مکتب کے ملا کے پاس چھوڑتا ہے، مدرسے میں چھوڑتا ہے کہ چلو روٹی تو اس کو پیٹ بھر کے ملے گی نا، قرآن آتا ہے نہیں آتا ہے پڑھا پڑھو دے جو کچھ کرنا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بھائی جی ہڈیاں ساڈیاں تو جسم ادا زنجیرے پہناؤ اس کو مارو، اگر روٹی تو سے تو جان چھٹے گی، بھوکا مرتا ہوا اپنی اولاد کو وہاں پھینک دے گا، اور وہاں جو رویے صفاکانہ ہوتے ہیں دین سمجھانے کے بجائے تشدد، مار دھاڑ، منفی رویے ان کے دماغوں میں منتقل کیے جاتے ہیں، انفرادیت سکھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے تم اپنی جنت کا بندوبست کرو، باقیوں کی جنت کے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ مذہبی ذہن اپنی جنت بنانے کے چکر میں ہے، اور سکولوں کالجوں کو پڑھنے والوں کا تو اپنی ملازمت سام یار، تو اپنی ترقی کی گل کر، ترقی تو اجتماعی ہوتی ہے، ٹیم سے ہوتی ہے، افراد کی اجتماعیت سے ہوتی ہے، انفرادیت کے ساتھ ترقی ہوتی ہے، بالادستی ہوتی ہے ایک فرد کی، جس کے پاس طاقت، جس کے پاس قوت، وہ ترقی ترقی نہیں ہے، ترقی مجموعی ہوتی ہے، اجتماعیت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم اجتماعیت کی کتاب ہے، قرآن حکیم اجتماعیت کو جب موضوع بحث بناتا ہے تو دنیا کی کوئی اجتماعیت ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہوتی، اور ٹیم کو چلانے، اجتماعیت کو چلانے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، سسٹم کے لیے ایک کتاب مبین کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہمیں یہ بنیادی درس دیتی ہے، یہ شعور دیتی ہے کہ ایک صحیح صالح سسٹم کے تحت زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اختیار، اللہ نے اسی بنیاد پر کائنات پیدا کی. اگلی آیات کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کے اندر اس کا پورا نظام اللہ پاک نے زیر بحث لا کر اس کی حقیقت کو واضح کیا. قرآن فہمی، اپنے گرد و پیش کے سوسائٹی کو سمجھنے کا عمل، اور ایک بہتر نظام بنانے کا شعور پیدا کرنا آج کے مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.